بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ صحابہ کرام کی عظمت کا تذکرہ ہو رہا تھا. مسئلہ صحابہ کرام کی عظمت کا فقط نہیں ہے، سارے دین کا مسئلہ ہے. دین جو آیا ہے ہمارے پاس، اسی راستے سے آیا ہے. دوسرے بعض مذاہب ہیں، ان کا تذکرہ تفصیل سے کرنا نہیں چاہتا. ایک کتاب ہے، لکھنے والا کون ہے؟ گھوڑا ہانکنے والا، گھوڑا گاڑی چلانے والا. پیچھے کوئی بڑا بیٹھا تھا، اس کی بات کو اس نے لکھا اور جمع کیا، اس پر سارا دین. خبر آحاد، حدیثیں جو آتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی نے سنا، ان سے ایک تابعی نے سنا، ان سے اور ایک تابعی نے سنا. اس ایسی روایت کو آحاد کہا جاتا ہے جس کے راوی ایک 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 ہیں. اس کے مقابلے میں حدیث متواتر، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت نے سنا، ان میں سے ہر ایک سے ایک ایک جماعت نے سنا، اور کئی راستوں سے وہ حدیث پہنچی ہے ہم تک. ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ اعتبار ہے. اعتبار تو ہر حدیث کا ہے، حدیث میں کوئی شک نہیں ہے. حدیث کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو، اس کا مقام ہی مقام ہے. اس لیے کہ فارسی کا شاعر کہتا ہے، گفتگو گفتگو اللہ بود، ان کا کہا نہیں ہے، اللہ کا کہا ہے. گرچہ حضر الخلقو میں عبداللہ بود، آواز اگرچہ اللہ کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی ہے. اردو کا شاعر کہتا ہے، ہے قول محمد قول خدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ رات کی تنہائی میں ہو، اپنی اہلیہ محترمہ سے ہو، یا صحابہ کے مجمع میں منبر پر تشریف فرما کر ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو طے ہے. لیکن روایت کرنے والے بعض کمزور ہیں، اس میں بھی صحابہ کو ہم کمزور نہیں کہیں گے، صحابہ کے بعد آنے والے جو ہیں ان میں سے کچھ کمزور ہوتے ہیں. جیسے مثلا کسی کی سماعت کمزور ہے، ہمیں تو ایک ایک راوی کی تحقیق ہے ہمارے پاس. ہمارا دین کچا دین نہیں ہے کہ ایک گھوڑے گاڑی والا لکھ لے، ایسا نہیں ہے. ہر راوی کی تحقیق ہے. ابو ایوب انصاری ایک راوی ہیں، تو ان کے والد کون ہیں، دادا کون ہیں، ان کے زمانے میں کیسے تھے، اسلام سے پہلے کیسے تھے، اسلام کے بعد کیا کبھی ان پر کوئی الزام لگا، ساری تحقیقات وہاں تک نہیں، ان کے بعد ان سے سننے والے تابعی وہ کون ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے، وہ کب اسلام لائے اور کیسے زندگی گزارے، ان کے بعد تبع تابعی ہیں اس حدیث کو سننے والے، ان کے بارے میں تحقیق. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سننے والے صحابی سے لے کر خود تک، جو جن سے سنے ہیں وہ حدیث، ہر ایک کی تحقیق کرتے ہیں. امام مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خود تک ہر ایک کی تحقیق کرتے ہیں. ان کے درمیان عام طور پر 6 یا 7 فاصلہ ہوتا ہے، کہیں کہیں 2 فاصلے ہیں، ایک صحابی ایک تابعی، پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ایسی بھی حدیثیں ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سنا, صحابی نے سنا, اور صحابی سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سنا. درمیان میں ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, تو حضرت امام ابو حنیفہ کیا فرمائیں گے, میں نے صحابی سے سنا ہے, اور صحابہ کے بارے میں کوئی شک کسی قسم کا اعتراض اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے. اللہ اللہ, اصل میں مسئلہ کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی, مختلف طریق, دیکھو دو صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مغرب کے بعد نفل نماز ایک صحابی پڑھ رہے تھے, زور سے پڑھ رہے تھے, قرآن پاک آواز سے پڑھ رہے تھے. رات کی نمازوں میں قرآن آواز سے پڑھنا بھی جائز ہے, آہستہ پڑھنا بھی, تنہا کے لیے, امام کی بات نہیں کر رہا, لیکن قرآن کچھ ایسے انداز سے پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق کو لگا کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں, ایسا نازل نہیں ہوا ہے قرآن, قرآن کو تبدیل کر رہے ہیں. اتنا بڑا جرم ہے کہ اب برداشت نہیں کر سکے حضرت عمر فاروق, ماریں گے, نماز میں ہی صبر کر کے کھڑے رہے, نماز ختم کرنے تک اپنی چادر کو لپیٹ کر رسی بنا لیے. صحابی نے سلام پھیرا, حضرت عمر نے گلے میں رسی ڈال دی, ڈال کر دونوں کناروں کو لپیٹتے لپیٹتے گئے کہ حلق تک پہنچ گیا. اب وہ کھول کر بھاگ بھی نہیں سکتے, اسی حالت میں کھینچتے ہوئے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بیچارے مرنے والے ہیں, رگیں کھڑی ہو گئی ہیں, سانس رک رہی ہے ان کی, اب فیصلہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, اس لیے پہلے فرمایا ارسلہ, چھوڑو ان کو. حضرت عمر نے چھوڑا, ان کی سانس میں سانس آئی, جان میں جان آئی. کیا ہے پرابلم, مسئلہ کیا ہے, یا رسول اللہ قرآن غلط پڑھ رہے تھے. اچھا پڑھو, کیسا پڑھ رہے تھے, وہ بیچارے جیسا پڑھ رہے تھے ویسا پڑھ کر سنائے. حضرت عمر فرما رہے ہیں میں تیار ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے مارو تو ان کو ماریں گے, لیکن آقا نے فرمایا ہاکذا انزل, قرآن ایسے ہی اترا ہے. میں ڈھیلا پڑ گیا کہ یا رسول اللہ میں جو قرآن پڑھتا آیا ہوں, اچھا تم کیسے قرآن پڑھتے ہو, پڑھو. تو انہوں نے پڑھ کر سنایا حضرت عمر فاروق نے, آقا نے فرمایا ہاکذا انزل, قرآن ایسے ہی اترا ہے. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی ڈھنگ سے پڑھو, تمہارے پڑھنے کا انداز جو ہے وہ بھی صحیح ہے. جیسے حیدرآبادی, ان کا ایک لہجہ الگ ہے, لکھنوی ان کا لہجہ الگ ہے, کرناٹکیوں کا لہجہ الگ ہے, تامل حضرات جو اردو بولتے ہیں ان کا لہجہ الگ ہے, ایسے ہی عرب الگ الگ لہجے میں پڑھتے ہیں. ذکر رحمت ربک, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک, یہ ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں حفص والے, حضرت امام حفص قراء, قاریوں کے سب سے بڑے قاری حضرت امام حفص کی قرات پڑھنے والے ذکر رحمت پڑھتے ہیں. اور حضرت علامہ سوسی, ان کے نزدیک دو را دو با دو تا ایک ساتھ آئے تو ایک دوسرے کو ملا کر پڑھ لو. ذکر رحمتی میں پہلی را ذمے والی ہے, دوسری را فتح والی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی را کو ساکن کر دو اور دوسری را سے ملا دو. ذکر رحمت ربک, دو را تو ہے, را کے ذمے کو نکال دیے, کوئی غلط نہیں ہے. انی وہن العزم منی, یہاں بھی ایسے ہی دو میم ایک ساتھ ہے، عزمو کا ایک میم، منی کا ایک میم، دونوں کو ملا دو، عزم منی. وستوشت علی الرأس شیبا، یہاں رأس کا سین ہے، شیبن کا شین ہے، دونوں کو ملا کر دونوں کو شین بنا دو. وشت علی الرأس شیبا، رأس شیبا کے جگہ رأس شیبا. یہ ہے قرآت کا فرق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی قرآت، ان کا لہجہ قرآن پاک پڑھنے کا صحیح ہے، عمر تمہارا لہجہ وہ بھی صحیح ہے. یہ بات لڑنے کے لائق نہیں ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں وہ دن اور موت تک ہم دونوں آپس میں دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہے، ہمارے درمیان محبتیں تھیں، ہمیشہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. سب سے بڑے قاری، فن قرآت کے سب سے بڑے قاری کہلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابی حضرت عبداللہ ابن ابی، وہ انہوں نے دو صحابہ کو الگ الگ پڑھتے سنا، دونوں کو لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے فرمایا صحیح پڑھتے ہیں، یہ پڑھ کر سنائے تو فرمایا تم بھی صحیح پڑھتے ہو. صحابی فرماتے ہیں ایماندار کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر چلنے کے لیے ایڈجسٹ تو نہیں کر رہے، فرما رہے ہیں نعوذ باللہ من ذلک. اللہ نے بتا دی کہ ان کے دل میں ایسا خیال ہے. آقا نے بلایا نزدیک آؤ، سینے پر ایک ہاتھ مارا، وہ فرماتے ہیں ٹھنڈک روح کے اندر تک میں نے محسوس کی اور سارا شک ختم ہو گیا. یہ ہے اختلاف، قرآن پڑھنے کا اختلاف. جہاں فرائض ہیں، یہاں جہاں واجبات ہیں، ان میں بھی اختلاف ہے. کیسے؟ مسنون اختلاف تو اعتبار کس نہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگ سفر میں تھے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھو، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تم میں سے کوئی مریض ہو یا لمبے سفر پر ہو، 48 میل کے 80 کلومیٹر سے زیادہ کے سفر میں ہو، تو اسے اللہ کی طرف سے اجازت ہے، چاہے روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے، اجازت ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگ مل کر سفر پر نکلے تھے، رمضان کیا مہینہ تھا، دوسرے دن صبح کو دیکھا کہ بعض صحابہ کھانے میں مشغول ہیں اور بعض صحابہ روزہ رکھے ہوئے ہیں. صحابہ دو جماعت، روزہ رکھنے والی ایک جماعت، کھانے والی ایک جماعت. منا من یصوم، ہم میں سے کچھ لوگ روزہ رکھے تھے، تو روزہ نہیں رکھنے والے آ کر اللہ میاں تو اجازت دیے ہی نہ، وہ کیا خود کو بڑا صوفی بتانے کے واسطے روزہ رکھے ہیں، چھوڑو جی روزہ، ایسا نہیں بولے. منا من یصوم فلا ينکر علیہ، ہم میں سے کچھ روزہ رکھتے تو کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا. ومنا من یفطر، ہم میں سے کچھ روزہ نہیں رکھتے تھے تو روزے دار آ کر ہمیں کیا مر گئے ہی روزہ رکھو، تم نہ کیا دھار رکھنے، نہیں. فلا ينکر علیہ، صحابہ یہ روایت کرنے والے سنانے والے اتنا بولتے منا من یصوم و منا من یفطر، سفر میں ہم لوگ کچھ لوگ روزہ رکھتے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، بات ختم ہو جاتی. یہ کوئی برا نہیں بولتا، کوئی برا نہیں بولتا، بولنے کی کیا ضرورت. ضرورت یہ تھی کہ اللہ کو معلوم کہ آئندہ آنے والی نسلیں خود کو فقط صحیح اور سب کو غلط بولیں گی. ایسے قوم پیدا ہوگی جو اپنے عمل کو بالکل صحیح باقی سب غلط. یہ اللہ میاں کو معلوم، اس لیے صحابہ کی زبان سے ایسے جملے نکالے کہ تمہارے درمیان اختلاف ہوگا اس مجمع میں، لیکن بازو بازو کھڑے رہو، دوسرے کو غلط مت بولو. تم جہاں چاہے باندھو ہاتھ، دوسرے کو غلط مت بولو. تم پیر پھیلاتے ہو، پھیلاؤ، نہیں پھیلانے والے کو برا مت بولو، یا نہیں پھیلانے والا پھیلانے والے کو برا مت بولو، چھوڑو ان کو، ان کا عمل ان کے ساتھ. منا من یصوم فلا ینکر. ابھی حج کا موسم آ رہا ہے، سب حجاج کرام جائیں گے منا، وہاں سے 9 ذوالحجہ عرفات جائیں گے، 10 ذوالحجہ کو منا میں رہیں گے، خیموں میں نماز پڑھیں گے، جماعت کی نماز. 9 کی شام سے شروع ہو جاتا ہے تکبیر پڑھنا، 8 کی شام سے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہاں بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام باندھ لو تو لبیک پڑھتے رہا کرو، ہر وقت جب بھی موقع ملے لبیک پڑھو، بیٹھو تو پڑھو، کھڑو تو پڑھو، نماز پڑھو تو پڑھو. صحابہ فرماتے ہیں عرفات میں منا میں جماعت کی نماز ہوتی، امام سلام پھیرتا تو پیچھے سے صحابہ منا من یلبی زور زور سے تلبیہ پڑھتے. ایٹ اے ٹائم منا من یکبر، ایک جماعت زور زور سے تکبیر پڑھتی، ادھر لبیک اللہم لبیک، ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ہی وقت میں دونوں آوازیں مکس، گڑبڑ سڑبڑ. ہمیشہ سو تکبیر پڑھتے تھے نا، اب تو احرام کی عظمت میں پہلے تلبیہ پڑھو بعد میں تکبیر پڑھو جی، نہیں، ہمیشہ سے تکبیر پڑھتے آئے ہیں، اب کیا ہو گیا، پہلے تکبیر پڑھو بعد میں تلبیہ پڑھیں گے، نہیں. صحابہ فرماتے منا من یلبی فلا ینکر علیہ، ہم میں سے کچھ لوگ تلبیہ پڑھتے تو تکبیر پڑھنے والے ان کو برا نہیں بولتے، ومنا من یکبر فلا ینکر علیہ، ہم میں سے کچھ تکبیر پڑھتے تو تلبیہ پڑھنے والے ان کو برا نہیں بولتے. ارے چلو کچھ نہیں، تو معمولی چیزیں ہیں. ارے بڑا اختلاف. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، نہیں پڑھے تو گنہگار ہوگا. حضرت امام ابو حنیفہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. بڑا مسئلہ، بڑا اختلاف. غلط نہیں ہے، صحابہ میں سے بعض سورہ فاتحہ پڑھنے کو ضروری سمجھتے، بعض نہیں سمجھتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سلام پھیر کر پوچھا کون میرے ساتھ نماز میں جھگڑ رہا تھا. یعنی جھگڑ رہا تھا کا مطلب تمہیں کیا پڑھتے، میں بھی ویسا پڑھتا ہوں، چلو ٹکراؤ. انہوں اٹھے، میں پڑھ رہا تھا سو یا رسول اللہ سورہ فاتحہ. ارے بیٹھو، امام کی فاتحہ تمہارے لیے کافی ہے. یہ حدیث ہے، حدیث ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حضرت امام شافعی کے لیے وہ حدیث ہے. اختلاف غلط نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا آیا کیوں پیار نہیں کر سکتے ہم لوگ، ان سارے اختلافات کے باوجود کیوں ایک دوسرے کو برا بولے؟ سورہ فاتحہ اس کا ایک نام ہے سبع مثانی. سبع مثانی کے معنی سات آیتوں والی سورت. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کا ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین دو، الرحمن الرحیم تین، مالک یوم الدین چار، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچ، اہدنا الصراط المستقیم چھ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سات. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سات ہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین ایک، الرحمن الرحیم دو، مالک یوم الدین تین، ایاک نعبد و ایاک نستعین چار، اہدنا الصراط المستقیم پانچ، صراط الذین انعمت علیہم چھ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سات. یہ ہے اختلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ سات آیتیں ہیں، پڑھتا ہوں سن لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھیں. یہ حدیث ہے امام شافعی کی دلیل. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ آدھا میرا ہے آدھا بندے کا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں حمدنی احمدنی احمدنی رب عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے بندے نے پکارا ہے. یہ حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا شروع الحمدللہ رب العالمین سے ہے، اور جو حضرت امام شافعی حدیث لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے بغیر مت پڑھو، لیکن بسم اللہ سے ابتدا نہیں ہے. امام حرم ہے، بسم اللہ آہستہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، کا مطلب حنبلیوں کے نزدیک بھی بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. تو یہ اختلاف، بڑا اختلاف، لیکن اس اختلاف کے باوجود وہ ایک تھے. ہم لوگ اتنے سے اختلاف پر لڑ رہے ہیں اور اتنا لڑ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی ہم تک نہیں ہے، صحابہ کی عظمت پر حرف لگا رہے ہیں. اس حدیث میں امام ابو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، اور میں بسم اللہ کو ضروری سمجھتا ہوں تو حضرت ابو ہریرہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر. یہ کیا ہے؟ یہ کیسی سازش ہے؟ کہاں سے آئی ہے یہ؟ انگریزوں کے خلاف علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے فتوی دیے کہ انگریزوں کی اتباع حرام ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں. جب تک خالی حکومت کرتے تھے ہمیں اعتراض نہیں تھا، لیکن جب دین میں مداخلت کریں گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے. انگریزوں نے دیکھا کہ علماء، عوام عام طور پر علماء سے محبت تو رکھتے ہیں، اور جب علماء جمع ہو جائیں تو پھر تو طاقت بہت بڑھ جائے گی ان کی، خطرہ ہے ہماری حکومت کے لیے. اب تلاش کر کے ایسے علماء کو تیار کیے جنہوں نے فتوی دیے کہ انگریزوں کی حکومت اچھی ہے، ان کی اتباع کرنا ضروری ہے. یہ ان کا فتویٰ ان کے حالات کے تحت، مجھے اعتراض. لیکن دو جماعتیں بن گئیں اور نتیجہ بات شروع ہوئی تھی انگریز کی اتباع اور نئی اتباع کی، بات ختم ہوئی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. یہاں آ کر پہنچ گئی ہماری لڑائی. دو جماعتیں آج بھی لڑ رہی ہیں، دو جماعتیں ایک دوسرے کو کافر بول رہی ہیں. سمجھ میں نہیں آتا سب کو کافر بنا دیں گے ان حضرات اگر، تو پھر اللہ میاں اتنے بڑے بڑے جنت بنا کر رکھے ہیں، خالص رہ جائیں گے. اللہ میاں بنا کو رکھے لوگوں کو داخل کریں گے کر کے لوگ بھگا رہے ہیں مت جنت سے, تمہیں نہیں تمہیں نہیں تمہیں نہیں تم, ہمیں 3.5 آدمیاں بھاگ لو کو پھریں گے جنت میں. کیا مصیبت آئی ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت, اس سے زیادہ کچھ بول ہی نہیں سکتے. اللہ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ دے. میں مضمون سے موضوع سے ہٹ گیا, میں صرف صحابہ کی عظمت بیان کرنا چاہتا تھا. اللہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت بھرائے اور بڑھائے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم.